بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور آج بھی انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی بیداری اور لیبیا کا انقلاب. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین جیسا کہ آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا، قذافی کی بیوی، بیٹی اور دو بیٹے الجزائر پہنچ گئے ہیں، جن کی واپسی کا عبوری کونسل نے مطالبہ کیا ہے. ڈکٹیٹر قذافی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سرت یا اس کے اطراف کے کسی علاقے میں اپنے دو بیٹوں سیف الاسلام اور سادی کے ساتھ روپوش ہے. اسی کے ساتھ سرت اور بعض دیگر علاقوں میں اکا دکا جھڑپیں جاری ہیں، لیکن اس میں دو رائے نہیں کہ اب لیبیا میں قذافی کا 42 سالہ آمریت کا دور ختم ہو چکا ہے. انقلاب تقریباً کامیاب ہو چکا ہے. لیبیا کے بڑے حصے پر انقلابیوں کا کنٹرول قائم ہو چکا ہے، اور جو کچھ علاقے رہ گئے ہیں بہت جلد ان پر بھی انقلابیوں کا کنٹرول ہو جائے گا. اب انقلاب لیبیا کو قذافی اور اس کے فوجیوں کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس انقلاب کو اب اگر خطرہ ہے تو ان مغربی ملکوں کی جانب سے ہے جو لیبیا کے عوام کی حمایت کے بہانے لیبیا میں مداخلت کر رہے ہیں اور انقلاب کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اس وقت لندن اسٹوڈیو، جہاں بر صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار قیصر امام صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قیصر امام صاحب، السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جناب.
جناب، قذافی کے 42 سالہ دور حکومت کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں، جہاں تک قذافی کے دور حکومت کا تعلق ہے، اس کی ابتدا تو اس انداز سے ہوئی تھی جس کا عام طور پر خیر مقدم کیا گیا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ بادشاہت سنوسی کے زمانے میں جو تھی، اس سے لوگ جو تھے وہ بیزار تو تھے ہی، اور پھر اس پر اٹالین گورنمنٹ کا جو ٹھپا لگا ہوا تھا وہ اور بھی لوگوں کے لیے کچھ سہانے روح تھا ایک طرح سے. تو ابتدا تو اس کی بہت اچھی تھی اور لوگوں نے اس کا عام طور پر خیر مقدم کیا، اور یہ بھی سمجھا گیا کہ عربوں میں بیداری کی ایک طرح کی ایک لہر ہے جو بڑی کامیاب ہوگی بعد میں آگے چل کے. لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی کہیں اس قسم کا انقلاب آتا ہے اور اس کے بعد اگر آمریت قائم ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کا دور تھوڑا ہو، چھوٹا ہو. لیکن قذافی کا دور اتنا طویل تھا، اور طویل دور جو ہوتے ہیں آمریت کے، اس میں عام طور پر حالات جو ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں رہتے. اس لیے کہ آمر کے منہ کو جب اقتدار کی لگ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں ایک طرح کا شہانہ پیدا ہو جاتا ہے، وقار بھی اور اس کی تمکنت بھی اور اس کی شان و شوکت بھی، اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو اچھی حکومت کے جو ہوتے ہیں ضروری اجزاء ان سے محروم کر دیتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ قذافی کا دور ابتدائی ٹھیک تھا، لیکن اس کا آخری دور جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. اور ٹھیک اس لیے نہیں تھا کہ اس میں اقتدار جو تھا اس کی ہوس بڑھتی جا رہی تھی اور وہ کافی زیادہ آگے نکل چکے تھے. اور یہ عام طور پر تمام آمریتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایسا ہی لیبیا میں بھی ہوا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام میں بیداری جو ہے اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے، مثبت نتیجے سے میری مراد یہ ہے کہ وہاں غیر ملکیوں کا عمل دخل جو ہے وہ پیدا نہ ہو، یا وہ بہت کم ہو جائے، اور تیل کی جو بندر بانٹ ہے وہ بھی اس طریقے سے نہ ہو جس طریقے سے مغربی اقوام نے اس کا کچھ نقشہ تیار کر رکھا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے لیبیا کا، اس کی تعمیر نو جو ہے اس میں بھی جو غیر ملکی مداخلت ہوگی اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آنے والا دور اگر غیر ملکیوں کے تسلط میں نہ ہوا تو وہ اچھا ثابت ہوگا۔ جی
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ قیصر امام صاحب، اور ناظرین ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس صاحب موجود ہیں۔ قندیل عباس صاحب السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
جناب قذافی کی فوجی بغاوت، اقتدار پر اس کے قبضے، اور اس کے اقتدار کے دوام میں بیرونی طاقتوں کا کیا کردار رہا ہے؟
قذافی نے 1969 میں جو ایک بغاوت ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر جس انداز میں ایک سیاسی تبدیلی آئی، اس میں خاص طور پر اس وقت کا نوجوان طبقہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک بنیادی تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کی بنیاد پر ایسے اقدامات سامنے آئیں گے جس سے لیبیا کے عوام کو فائدے ملیں گے اور لیبیا کو ترقی حاصل ہوگی۔ ابتدائی طور پر کچھ ایسے ہی تھا، اور اس بغاوت کو پوری دنیا میں ایک مقبولیت ملی اور لوگوں نے یہ کہا کہ ایک پازیٹیو پولیٹیکل چینج ہے، لیکن گریجولی جیسے کہ قیصر امام صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ گریجولی جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ قذافی جب اقتدار میں آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہاں کے عوام کو اپنے اقتدار میں شریک کریں، انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں، قریبی عزیزوں، قریبی دوستوں کو اہم عہدوں پر فائز کرنا شروع کر دیا۔ آرمی چیف کے عہدے پر ان کے قریبی لوگ، انٹیلیجنس کے جو ہیڈ تھے ان کا، بہن کا جو شوہر تھا وہ انٹیلیجنس ہیڈ بن گیا، اسی طرح وہاں کی جو منسٹریز تھیں، وہاں کے اہم ترین ادارے، تیل کے شعبے میں ان کے تمام یہ جو اہم شعبے تھے، جب ان کے اپنے قریبی عزیز اور دوست اور قریبی لوگ اس پر براجمان ہوئے، تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے عوام کے ساتھ جو حکمران طبقہ تھا اس کا فاصلہ بڑھتا گیا۔ اب جب یہ فاصلہ بڑھتا گیا تو ظاہر ہے کہ قذافی کو بھی اس چیز کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اس کی جڑیں اب عوام میں آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو یہ بالکل ذہن میں تھا کہ وہ وقت دور نہیں کہ شاید اس کو اقتدار سے محروم ہونا پڑے، کیونکہ عوام میں اب اس کی جڑیں آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ تو اس نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کوشش یہ کی کہ عوامی حمایت سے گریجولی جو وہ محروم ہوتا جا رہا تھا تو اس کا خلا پر کرنے کے لیے وہ بیرونی طاقتوں کی مدد حاصل کرے اور اس بنیاد پر اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ اگرچہ اس نے بعض اپنے سٹیٹمنٹس کے انداز میں ایسے ہی اپنی شخصیت کو آگے بڑھایا کہ وہ ایک عوامی نمائندہ ہے، ایک عوامی لیڈر ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے لبنان سے موسیٰ صدر وہاں پہ جاتے ہیں، ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور وہ وہاں جاتے ہیں تو ان سے اپنے جو بھی اس کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے بعد ان کو قید کر دیا گیا اور بعض خبروں کے مطابق شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس کے بعد جو خود لیبیا کے اندر انسٹالیشنز تھی وہاں پر انہوں نے جو ترقی کی، اور ایٹامک فیلڈ میں بھی کچھ انہوں نے ترقی کی، وہ پوری کی پوری انسٹالیشن اٹھا کے مغربی ملکوں کے حوالے کر دی۔ اب اس طرح کے بعض جو اقدامات تھے اس سے کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اور یہ محسوس ہوا کہ کرنل قذافی، اس زمانے کا کرنل قذافی جو ایک عوامی لیڈر بن کر سامنے آیا تھا، اب وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے بیرونی طاقتوں کی جو مدد ہے اس پر بھروسہ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھروسہ بھی اس کا زیادہ کامیاب نہیں ہوا، اور وہاں پر ایک عوامی تحریک جو بہت عرصہ پہلے سے شروع ہو چکی تھی وہ حالیہ 5-7-6 مہینوں میں اس تحریک اپنی پیک پر پہنچی، اور بالآخر قذافی کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب موجود ہیں۔ کاظمی صاحب السلام علیکم جناب۔ کاظمی صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی کاظمی صاحب، قذافی جب اقتدار پر قابض ہوا ہے تو اس کی عمر کل 29 سال تھی، فوج میں بہت سے رپورٹوں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت اس کا جو عہدہ تھا وہ لیفٹیننٹ کا تھا, بغاوت کے بعد اس نے اپنے آپ کو کرنل ڈکلیئر کیا, یا اگر کرنل بھی رہا ہو تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑے فوجی عہدیدار بھی فوج میں رہے ہوں گے, لیکن فوج نے جنرلوں کے کو چھوڑ کر ایک لیفٹیننٹ یا کرنل کے احکام کی تعمیل کی اور اس کے حکم پر عمل کیا اور بغاوت کامیاب ہوئی. کیا یہ خود جو صورتحال ہے بغاوت, یہ کچھ عجیب سی نظر نہیں آتی ہے؟ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا پلاٹ سی آئی اے کا تیار کردہ تھا, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
جی ہاں, 1969 سے جب یہ حکومت میں آیا کرنل قذافی, تو اس میں سی آئی اے کا بھی اپنا ایک رول تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روس نے بھی اس کی مدد کی تھی, یعنی دونوں طاقتیں اس کے پشت پناہی میں تھیں, اور اسی وجہ سے اتنے لمبے عرصے تک اس نے حکومت کی. ابھی جو چند سال پہلے جب صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی, اس کے بعد امریکہ کے دباؤ میں آ کر کے یا خوف زدہ ہو کر کے اس نے اپنے نیوکلیئر انسٹالیشن کا سبھی سامان ایک جہاز میں لاد کر کے واپس کر دیا. تو یہ تو بات شروع سے اور آخر تک یہ بالکل واضح ہے کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے اور کسی حد تک روس کی طرف سے بھی اس کی پشت پناہی تھی.
جی شکریہ کاظمی صاحب. قیصر امام صاحب, اسرائیل سے قذافی حکومت کے روابط کیسے رہے ہیں؟
جہاں تک میرا خیال ہے, ایک ابتدا ایسی تھی, میں جنرل ناصر کے زمانے کی بات کروں گا مصر کی. اس زمانے میں کرنل قذافی یہ دم بھرتے تھے کہ ناصر ان کے لیڈر ہیں, اور ناصر کی جو پالیسی تھی عربوں میں وہ اس کے ساتھ چلنا چاہتے تھے, اپنے آپ کو ایک طرح سے اس کا چیلا سمجھتے تھے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی اسرائیل کے بارے میں ناصر کی تھی, اسی قسم کی پالیسی اس وقت تک قذافی کی بھی رہی, لیکن اس کے بعد ناصر کے بعد عرب نیشنلزم کا جو ایک کانسیپٹ تھا اس میں بہت سی دراڑیں پڑ گئیں, اور اس کے بعد صورتحال جو تھی وہ تھوڑی سی بکھر گئی. اس کے بعد کرنل قذافی صاحب نے جس قسم کی پالیسی اختیار کی وہ تمام تر ایک طرح کی تجارتی جو ہوتے ہیں مفادات ان کے تابع رہی, اور اس میں ظاہر ہے کہ اسرائیل کے جو لوگ تھے, خواہ وہ بالواسطہ یا براہ راست دونوں طرح سے, چونکہ دنیا کی تجارت میں ان کا ایک اہم مقام تھا, اس لیے قذافی کو بھی ان کے ساتھ لین دین کرنا پڑا, اور جب کوئی لین دین تجارتی لحاظ سے ہوتا ہے تو پھر سیاسی روابط بھی تھوڑے بہت خواہ وہ خفیہ ہوں اور خواہ وہ ظاہر ہوں وہ بڑھ جاتے ہیں. سو اس قسم کی چیزیں کچھ نہ کچھ تو سامنے آتی رہی ہیں, لیکن یہ سب باتیں کھل کر کبھی سامنے نہیں آئیں کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے کوئی گہرے روابط موجود ہیں. جی
جی قندیل عباس صاحب, ابھی آپ نے امام موسیٰ صدر کا حوالہ دیا کہ قذافی کی دعوت پر وہ لیبیا گئے اور اس کے بعد ان کو غائب کر دیا گیا, اور بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے, اکثر لوگوں کو بلکہ یقین کی حد تک ان کا کہنا ہے کہ ان کے اغوا میں, ان کو قید کرنے میں یا ان کو شہید کرنے میں قذافی کا ہاتھ رہا ہے. ظاہر ہے کہ امام موسیٰ صدر سے اگر کسی کو خطرہ تھا تو وہ صرف اسرائیل تھا. اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر اسرائیل اور قذافی حکومت, ان کے روابط کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہوگا؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسرائیل کو تو ظاہر ہے براہ راست خطرہ تھا امام موسیٰ صدر سے, لیکن جو موسیٰ صدر کا کردار مڈل ایسٹ میں ایک اس طرف آتا ہے اور پھر افریقی دنیا میں بھی آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام موسیٰ صدر نے جو مڈل ایسٹ کا ایک گھٹا ہوا ماحول تھا اس میں عوامی اسلامی بیداری کی بات کی تھی، اور اس عوامی اسلامی بیداری کی جو بات تھی اس کے سامنے صرف وہی حکمران اس کا سامنا کر سکتے تھے جن کی جڑیں عوام میں موجود ہوں، اور لیکن اور یا جن کا اسلام کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ جہاں تک قذافی کی بات ہے تو اس میں مختلف قسم کی ابھی جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں باتیں، کہ قذافی نے ون ٹو ون بیٹھ کر امام موسیٰ صدر کے ساتھ گفتگو کی، اور اس گفتگو کے دوران کچھ کوشچنس کیے، اور ان سے جب ان کے عقائد کے بارے میں، ان کے سیاسی نظریات کے بارے میں بات کی، تو امام موسیٰ صدر نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ اپنا موضوع، اپنا جو مدعا تھا اس تک پہنچایا، اور بتایا کہ ہم کیا پروگرام لے کر آئے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی جو باتیں تھیں اس کے اگینسٹ قذافی نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ جس طرح کا ایک ڈکٹیٹر ہے اور جس طرح کا شخصیت تھی اس کی، اس کے سامنے کوئی اتنی دلیری کے ساتھ بولے۔ تو اس نے بہت دفعہ امام موسیٰ صدر کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی اس گفتگو میں، اور اپنی جو رائے تھی اور کشمیر اس میں اسرائیل کے اوپر یا مڈل ایسٹ کے مسائل کے اوپر جو اپنی رائے تھی، کوشش اس نے یہ کی کہ امام موسیٰ صدر کے اوپر مسلط کرے، لیکن اس نے دیکھا کہ امام موسیٰ صدر ایک مضبوط شخصیت ہیں اور ایک مؤثر شخصیت ہیں، اور اس جو قذافی کی بیانات ہیں وہ بالکل دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی شخصیت کے سامنے کہتے ہیں کہ اچانک بھڑک اٹھا قذافی اور اس نے کہا کہ امام موسیٰ صدر کو اریسٹ کیا جائے اور لے جایا جائے، اور اب بات کی جو اور تفصیلات ہیں اس کے اوپر بھی مختلف تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، کہ اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو فلاں شہر میں بھیج دیا گیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ابھی تک وہ شاید زندہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب یہ عوامی تحریک شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی انہیں وہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ امام موسیٰ صدر جو ہیں وہ سٹل زندہ ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ان کو اسی وقت انہوں نے شہید کرا دیا تھا۔ یہ ساری خبریں اپنی جگہ پہ، لیکن بات اصل یہ ہے کہ امام موسیٰ صدر کی جو شخصیت تھی وہ شخصیت بڑی مضبوط قسم کی تھی، اور قذافی نے یہ محسوس کیا کہ اس شخصیت کے ہوتے ہوئے پوری اسلامی دنیا کے اندر ممکن ہے ایک ایسی چینج آئے کہ وہاں کے عوام جو ہیں اپنے حکمرانوں سے ناتا توڑ کر اس راہ پر چل پڑیں جو راستہ امام موسیٰ صدر نے دکھانا شروع کیا، بالکل اسی طرح جیسے لبنان کے اندر وہاں کے محروم طبقات جو تھے، وہاں کے گھٹے ہوئے عوام جو تھے، وہاں کے مظلوم اور طبقے جو تھے، خواہ وہ مسلمان تھے، خواہ وہ عیسائی تھے، وہ کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق تھا، شیعہ تھے، سنی تھے، انہوں نے امام موسیٰ صدر کی جو آواز تھی اس وقت اس پہ لبیک کہا، اور اپنے لیڈروں کو چھوڑ کر انہوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ یہی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو رہی تھی باقی مڈل ایسٹ میں بھی، اور جب قذافی کو ایسا محسوس ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شخصیت کی اپنی فرسٹریشن تھی جو اس نے نکالی اور امام موسیٰ صدر کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا۔
جی بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ جناب اب بہت حد تک یہ بات سامنے آ چکی ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرب نیشنلزم، پین عربزم کا سلوگن یہ بذات خود ایک سازش کے تحت دیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسئلہ فلسطین کو عرب اسرائیل تنازعہ بنا کے محدود کر دیا جائے، اس کو اسلامی مسئلہ نہ بننے دیا جائے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
جی میں ان سبھی ملکوں میں تقریباً کئی بار میں نے سفر کیا ہے، اور مجھے جس طرح سے امپریشن ملا اردن میں، لیبیا میں اور کئی ملکوں میں، کہ پہلے تو اس کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تنازع کے طور پر دیکھا گیا، پھر اس کو عرب اور اسرائیل کے درمیان تنازع کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن بعد میں اس کی صورتحال یہ ہوئی کہ مغربی میڈیا اور عرب میڈیا نے وہاں کی عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ تنازعہ محض فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان ہے، اس لیے ہمیں اس میں کوئی خاص ہمدردی نہیں دکھانی چاہیے۔ میں نے خود ایک بار اردن میں عمان ایئرپورٹ پر وہاں کے کسی ذمہ دار سے بات کی، اس سے میں نے معلوم کیا یہاں سے کتنا دور ہے، سرحد کتنی دور ہے، تو اس نے بتایا کہ 40 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں نے جب یہ پوچھا کہ اس سرحد کو آپ اسرائیلی سرحد کہتے ہیں یا فلسطینی، تو انہوں نے بہت ہی احتیاط سے جواب دیا کہ یہ ہماری سرحد ہے۔ یعنی عوامی سطح پر अरब लोगों को ये बात बार बार बताई जा रही थी मगरबी मीडिया के जरिए कि ये कोई आम मुसलमानों का मसला नहीं है, ये अरबों का भी मसला नहीं है, ये महज फिलिस्तीनी और इसराइल के दरमियान एक तनाज़ा है। तो इस तनाज़े को कम से कमतर अहमियत देने के लिए मगरबी मीडिया और ख़ुद अरब मीडिया ने एक अहम किरदार अदा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस सर्द मोहरी से अरब ममालिक में फिलिस्तीनी आवाम के साथ जो मजालिम ढाए जाते हैं उसको बहुत खामोशी से बर्दाश्त कर लेना और उस पर कोई रद्द अमल जाहिर ना करना या अपनी हुकूमतों पर भी दबाव ना डालना, ये उसी मगरबी मीडिया और अरब मीडिया के जरिए बनाए गए हालात के नतीजे में है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर इमाम साहब, मौजू तो हमारा लीबिया है और लीबिया का इनकलाब है, लेकिन ये जो बेदारी की लहर आई हुई है इसमें अगर आप देखें तो फ़लस्तीन का एक अहम किरदार इसमें पाया जाता है और हमारा ये नज़रिया है कि लीबिया भी उसी इस्लामी बेदारी के नतीजे में इनकलाब से दो चार हुआ है जिसका आगाज़ ट्यूनिस से हुआ था, मिस्र पहुंचा और मिस्र के बाद अब लीबिया, लीबिया के बाद दूसरे ममालिक बहरैन यमन ये सब लगे हुए हैं और दीगर ममालिक भी। फ़लस्तीन इसमें एक अहम जगह है फ़लस्तीन की इस मसले में। इस तनाजुर में अगर आप देखें तो इस कज़िये को, फ़लस्तीन के कज़िये को अरब इसराइल तनाज़े तक महदूद करना और इसके बाद फिर सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े तक महदूद कर देना, ये आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। इस साजिश का जो पूरा एक दौर है इसमें आपको कहीं कज़ाफ़ी नज़र नहीं आता है?
मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन का जो मामला है वो बेदारी की लहर में एक मरकज़ी हैसियत तो रखता है। उसकी वजह यह है कि जब तक फ़लस्तीन के बारे में लोग बेदार हैं और रहे हैं, उसके साथ साथ बाकी जो दुनिया थी, अरब दुनिया ख़ास तौर पर जिसमें बादशाहतें थीं, उनमें ऐसे लोग भी थे जो फ़लस्तीनों की बेदारी के मुतलक कुछ ज़्यादा संजीदा नहीं थे। बाज़ इमारतें ख़ास तौर पर बादशाहतें वो ज़्यादा संजीदा नहीं थीं और सिर्फ चंद ऐसे ममालिक थे जिनमें एक ज़माने में मिस्र पेश था। मैं समझता हूँ तो उस वक्त तो वो इसके बारे में, फ़लस्तीनियों की बेदारी के बारे में कुछ अच्छी राय रखते थे और उनके साथ उनके ताल्लुकात जो थे वो माकूल थे, लेकिन उसके साथ साथ आम लोगों में ये पैदा हो गई एक चीज़ कि भी अरब नेशनलिज्म जो है ये क्या है और फ़लस्तीन जो है इसके लोग जो कोशिश कर रहे हैं अपने लिए वो क्या है। तो आज़ादी का जो मफहूम है वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी अरबों में भी या बाकी अरब आवाम में भी शरायत करने लगा। तो मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन की जो थी तहरीक उसने बहुत ज़्यादा काम किया है आम अरबों को बेदार करने के लिए। इस लिहाज से तो मैं ये बात समझता हूँ कि उसकी, उसका बड़ा नुमाया किरदार है, लेकिन जहाँ तक उसके इस्लामी किरदार का ताल्लुक है इसमें दो राय हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि फ़लस्तीन की जो तहरीक इब्तिदा में थी उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उसमें गैर मुस्लिम भी उस तहरीक में हिस्सा थे। इस लिहाज से उसको एक तरह से उस वक्त में एक सेकुलर किस्म का सिस्टम दिया गया। बाद में चूंकि वहाँ अरब ज़्यादातर मुसलमान थे इसलिए उसको वो मुसलमान तहरीक, इस्लामी तहरीक आहिस्ता आहिस्ता वो बनती चली गई, ख़ास तौर पर जिन मुल्कों में मुसलमान बेदार भी थे। मैं उसमें बरसगीर के मुसलमानों की ख़ास तौर पर बात करूंगा कि उनकी वजह से भी ये जो बेदारी है इसमें इस्लामी फिक्र जो है इसको इसने नुमाया किरदार अदा किया। लेकिन ये बात जहाँ तक कज़ाफ़ी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि नासर के ज़माने तक तो वो इसराइल के बारे में एक ख़ास किस्म की पॉलिसी रखते थे, लेकिन उसके बाद उनकी पॉलिसी में तब्दीली आई है और इस जो मौजूदा बेदारी है अरबों में उसमें इस्लामी रुख कम है اور اس میں جو آمریتوں کے خلاف جو جذبہ ہے وہ اس پر زیادہ ہے، اس کا اثر زیادہ ہے. سو میرے خیال میں لیبیا میں بھی اسلامی جو فکر ہے اس نے کم کردار ادا کیا ہے، لیکن جو آمریت کے خلاف جذبہ ہے اس کا کردار جو ہے وہاں بھی وہ زیادہ ہے. جہاں تک قذافی کا تعلق ہے، اگر وہ سخت قسم کے آمر نہ ہوتے، اگر کسی حد تک ان میں جمہوریت کی تھوڑی بہت ہوتی روح ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں شاید ابھی ان میں یہ جان تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی لیڈ کر سکتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اس کی وجہ ان کی آمرانہ سوچ تھی. جی
جی بہت بہت شکریہ. قندیل عباس صاحب، جناب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لیبیا کے عوام ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. انہوں نے ایک دلیرانہ جد و جہد کی، عوامی تحریک تھی اس میں کوئی شک نہیں، اس میں اسلامی بیداری کا بھی عنصر براہ راست شامل تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور انہوں نے اس دلیرانہ جد و جہد کے نتیجے میں ایک 42 سالہ جو جمہوریہ جو وہاں کی آمریت تھی اس کا توک اپنے گلے سے اتار پھینکا بڑی دلیری کے ساتھ. اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن اس میں یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی میں اس کو انقلاب کا نام تو نہیں دوں گا، ایک سیاسی تبدیلی اگر آتی ہے تو اگر اس کے اندر بیرونی امداد شامل ہوتی ہے تو اس طرح کی جو سیاسی تبدیلی ہے وہ کوئی زیادہ پائیدار سیاسی تبدیلی نہیں ہوتی. تو اس قسم کی جو تبدیلیاں تھیں، اس کا حال ہی میں جو ایک پہلے تجربات مغربی طاقتیں کر چکی ہیں عراق میں اور افغانستان میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ انہیں شدید ہزیمت اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں کے مقامی جو مطالبات تھے، یعنی اس طرح کی جب بیرونی طاقتیں آتی ہیں اور کسی سیاسی تبدیلی میں اپنا کوئی کردار ادا کرتی ہیں، تو ایسی تبدیلی آنے کے بعد ان کی پریورٹی وہاں کے مقامی جو مسائل ہیں، مقامی مطالبات ہیں، وہ نہیں ہوتے. وہ اس وقت اپنے جو ان کے مفادات ہوتے ہیں، ان کی فرسٹ پرائیورٹی وہ مفادات ہوتے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. اب یہ خدشہ موجود ہے لیبیا کے بارے میں بھی کہ چونکہ یہ سیاسی تبدیلی جو آئی ہے اس میں بیرونی عنصر بھی شامل تھا، اور اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے تیونس میں اور مصر میں یہ ہوا کہ جب عوامی تبدیلی آنا شروع ہوئی تو اس میں بیرونی طاقتوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا. اصل میں وہ عوامی تحریکیں تھیں، تیونس میں ہو یا مصر میں ہو یا لیبیا میں، یہ عوامی تحریکیں تھیں، لیکن اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا تاکہ تبدیلی آنے کے بعد وہاں پہ ان کے مفادات بھی محفوظ رہیں. اگر وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھتی بیرونی طاقتیں، تو ظاہر ہے یہاں جو عوامی تبدیلی آتی اس میں پھر بیرونی مفادات اس انداز میں ان کا تحفظ نہ ہو پاتا جیسے اس وقت وہ چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ اب جو لیبیا کے اندر اگرچہ انہوں نے آمریت کو تو ختم کر دیا، لیکن اب یہ خدشہ موجود ہے کہ جو نئی سیاسی تبدیلی آئے گی اس کے ذریعے جمہوریت کے لبادے میں جو استعماری طاقتیں ہیں وہ اپنے آپ کو لیبیا پر کہیں مسلط نہ کر دیں. اس کے لیے جو وہاں کی نیشنل ٹرانزیشنل کونسل بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں پازیٹیو لوگ بھی ہیں اور کچھ اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو امریکہ میں جن کی تعلیم ہوئی وہاں پر وہ مختلف قسم کی جابز میں رہے اور واپس آ کر اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن لیبیا کا اپنا جو ایک قبائلی سسٹم ہے، قبائلی نظام ہے، اس سے ابھی جو ٹرانزیشن کونسل ہے اس کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہو رہا، اس میں کمپیٹیبلٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. اس وجہ سے اب جو مستقبل ہے وہ ایک اس کے اوپر ایک کوشچن مارک ہے کہ وہ کیسا ہوگا. اب اس ساری صورتحال میں چونکہ ماضی میں جو کردار قذافی نے ادا کیا تھا وہ ایک پاپولر لیڈر بننے کی اس نے کوشش کی، اس نے عربوں کے اندر اپنے آپ کو پاپولر ظاہر کرنے کی کوشش کی، اس نے پوری اسلامی دنیا کے اندر خود پاکستان میں بھی اس کا ایسا کردار پیش کیا گیا کہ وہ بڑا پاپولر لیڈر ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی جو حقیقی اندرونی جو اس کی شخصیت تھی جب سامنے آئی تو اس کے جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ سامنے آئی، اس کی وجہ سے اس نے اپنی وہ مقبولیت کھو دی، اور بلکہ آہستہ آہستہ وہ جو مقبولیت تھی نفرت میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی. اور اب اس کا جو ایک کنٹینیوٹی ہے وہ ممکن ہے ہمیں جو بعد کی سیاسی تبدیلی اس میں بھی نظر آئے، اس لیے کہ جو ٹرانزیشنل کونسل میں بہت سے لوگ موجود ہیں اس میں وہی اکثر لوگ ہیں جو اس سے پہلے قذافی کے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ یعنی 1969 کے جو ابھی فرض کریں اگر نام لیا جائے عمر الحریری کا، جو ان کے فوجی شعبے کے سربراہ ایک جنرل ہیں، اور انہوں نے 1969 کا جو فوجی بغاوت تھی اس میں بالکل قریبی ساتھی تھے قذافی کے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے قذافی کو ڈرائیونگ سکھائی، اور اب وہ اس حد تک اتنے کلوز ہونے کے باوجود جب سیاسی تبدیلی آتی ہے تو قذافی کو چھوڑ کے اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں، تو اب کیا توقع رکھ سکتے ہیں ہم کہ اس طرح کا جرنیل آ کے کس طرح کی جمہوریت لیبیا کے عوام کو دے گا، یا لیبیا کے عوام کو کس طرح کے مثبت تبدیلی وہ نظر آئے گی؟ اب یہاں پر ایک کوشچن مارک ہے، یعنی بیرونی طاقتوں کا جو کردار ہے اس نے اس عوامی تحریک کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے، اب یہاں پر مستقبل کے جو ایک منظرنامہ بن رہا ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہاں کے عوام کے اندر کس حد تک سیاسی شعور اور تدبر ہے اور وہ کس انداز میں اپنا مستقبل کا تعین کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب. لیبیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے، جو انقلاب آ رہا ہے، اس میں اسلامی بیداری آپ کو کتنی نظر آتی ہے؟
لیبیا کا سماج عام طور پر مذہبی نہیں رہا. مجھے یاد ہے میں دو تین بار میں نے سفر کیا ہے کہ عام طور پر مسجدیں تو ہیں اور عام طور پر سماج میں اسلامی طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے، لیکن قذافی کی حکومت کے دوران وہاں اگر کوئی شخص ریگولر پابندی سے مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے جاتا تھا تو اس کو انٹیلیجنس کی ایجنسیاں اٹھا لیتی تھیں اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ کوئی ہارڈ لائن، کوئی شدت پسند مسلمان ہے. تو وہاں عام طور پر سماج میں کوئی اسلامی وہ پہچان ایسی نظر نہیں آتی، اسلامی شبی کوئی نظر نہیں آتی وہاں کے سماج میں، تو اسے بہت زیادہ ہم اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے خطے میں جس جو تبدیلی کی لہر ہے اس سے متاثر ہو کر کے وہاں کے لوگوں نے قذافی کے خلاف آواز بلند کی اور اس کے ساتھ پھر ناٹو بھی شریک ہو گیا اور غالباً قذافی کو مغربی ممالک کافی حد تک استعمال کر چکے تھے، اب انہیں بھی کوئی کسی نئے لیڈر کی اور عوام کا ساتھ دے کر کے کسی نئی حکومت کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے وہاں حکومت کی تبدیلی میں مخالفین کا ساتھ دیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کوئی سماج میں باقاعدہ اسلامی کریکٹر یعنی اس سماج کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عامر حکمران کے خلاف نفرت اور اس کے خلاف، اس کے پشت پناہوں کے خلاف نفرت اور اس کی پالیسیز کے، جس میں کہ اسرائیل اور امریکہ سے خاموش دوستی بھی تھی، اس کے خلاف جو نفرت تھی اس کی وجہ سے اس کے خلاف سامنے آئے. ایک خاص بات جو میں کہنا چاہوں گا، 2001-2002 میں میں دو تین بار وہاں گیا تو لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ قذافی پورے افریقہ کا لیڈر بننا چاہتے ہیں اور ہمارے یہاں خود عام لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہے. اور اس میں بھی ایک بہت دلچسپ پہلو جو شاید میں اپنے ناظرین کو بتا سکوں کہ قذافی بظاہر تمام افریقی ممالک کے لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے، لیکن اپنے ہی پڑوسی ملک سوڈان میں جو آج تقسیم نظر آ رہی ہے اس میں جان گران کی حمایت انہوں نے کی. یہ بات مجھے سوڈان کے سابق نائب صدر جنرل لاگو نے لندن میں بتائی کہ جس وقت اسرائیل نے جان گران کو حمایت دینا اور ہتھیار دینے پر کوئی شرط رکھی جس شرط کو قبول نہیں کیا گیا، تو اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کرنل قذافی نے جان گران کی، یعنی سوڈان کی خارتوم کی جو حکومت تھی اس کے خلاف ہتھیار اور پیسہ دینے کا سلسلہ شروع کیا. تو میں اس واقعے کے ذریعے جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو عوامی شبی کرنل قذافی نے اپنی بنائی تھی کہ مکمل متحدہ افریقہ کے لیڈر کے طور پر وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے تھے, وہ حقیقت ایسی نہیں تھی. اور ان کے اسرائیل اور امریکہ سے تعلقات, اور امریکہ سے تعلقات کا تو جو واضح ثبوت وہ یہ تھا کہ 2003 میں صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد اپنا نیوکلئر پلانٹ مکمل طور پر بند کر کے اور ایک پانی کے جہاز میں وہ سب سامان امریکہ کو بھیج دیا گیا. تو یہ کرنل قذافی کا جو عوامی چہرہ تھا وہ مختلف تھا, جبکہ وہ اپنے آپ کو اپنے عوام کو مطمئن نہیں کر سکے تھے. اور ایک امریکہ کی طرف سے جو ایک زمانے میں جو حملہ کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ اس کی بیٹی بھی قتل ہوئی ہے, اس کے بعد مسلسل صحرا میں رہنا, وہ عوامی شبیہ یہ بنانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ انہیں امریکہ سے بڑا خطرہ ہے, لیکن اب یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کو خطرہ اپنے ہی لوگوں سے تھا جو آج انقلاب کی شکل میں حکومت کے خلاف سامنے آئے اور آج تریپولی پر ان کا قبضہ ہے.
بہت بہت شکریہ جناب. قیصر امام صاحب, جناب مغربی دنیا کی مداخلت لیبیا میں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی حمایت میں تھی؟
بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ لیبیا کے معاملے میں یہ کلیدی بات ہے. لیبیا کی تحریک, جیسا کہ ابھی کاظمی صاحب نے بھی کہا کہ بنیادی طور پر قذافی ایک آمر تھا. اگر آپ 70s میں جائیں تو جس طرح سے موزے تنگ نے اپنی ریڈ بک شروع کی تھی, اسی طرح سے قذافی نے اپنی گرین بک شروع کی تھی. وہ اسی پیٹرن پر اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر موزے تنگ اپنا بنانا چاہتے تھے اپنے آپ کو لیبیا کا, جس طرح سے چائنا کے موزے تنگ تھے. سو یہ ان کا خاص کردار تھا. اور ایک بات یہ کہ عام لوگ یہ نہ صرف آمریت کو ناپسند کرتے تھے, بلکہ آمریت کے جو آمریت نواز جو قومیں ہیں, جو مغربی قومیں جن کو آپ کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ تیسری دنیا کے آمریت نواز لوگ ہیں یہ لوگ. سو ان لوگوں کو بھی نفرت کی نگاہ سے عوام میں دیکھا جاتا تھا. لیکن آج یہ سارے مغربی اقوام جتنی ہیں, انہوں نے اس انقلاب کی, اس جس کو میں کہنا چاہوں گا کہ رجیم چینج ہے, یہ تو صرف انقلاب نہیں ہے, اس میں انہوں نے پوری پوری مدد کی ہے. اسلحہ انہوں نے فراہم کیا ہے, جہاز طیارے انہوں نے فراہم کیے ہیں, بلکہ یہاں تک بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ایس اے ایس کے بہت سے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں وہ لیبیا کی سرزمین پر موجود تھے, جو گائیڈ کر رہے تھے ان لوگوں کو لیبیا میں, جو لوگ تحریک چلا رہے تھے. سو آج اسلحہ بھرپور مغرب کا لیبیا میں موجود ہے. اب رجیم تو چینج ہو گئی, لیکن عام لوگوں سے وہ اسلحہ ابھی واپس نہیں لیا گیا, تو صورتحال وہی پیدا ہو جائے گی جو افغانستان میں طالبان کی ہوئی تھی. ابھی یہ معاملات بہت خراب ہوں گے, مزید خراب ہوں گے, کیونکہ لوگوں کے پاس بہت اسلحہ ہے جو مغربی اقوام نے دیا ہے اور یہ سازش کے تحت دیا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اس کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے, اور اب اس کو نئے سرے سے بنایا جائے گا, اور نئے سرے سے بنانے کے لیے پھر مغربی اقوام سامنے آئیں گی, ٹھیکے انہی کو ملیں گے. سو ان کا تسلط جو ہے وہ جاری رہے گا. مغربی اقوام کا تسلط پہلے بھی تھوڑا بہت تھا, اب وہ زیادہ ہو گیا ہے اور اب وہ مزید بڑھ جائے گا, عراق جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی. جی
بہت بہت شکریہ. قندیل عباس صاحب, جناب لیبیا میں مغربی مداخلت کا ہدف کیا تھا؟
دیکھیے, شروع میں ہی اس جنگ کو آئل وار یا تیل کی جنگ کا نام دے دیا گیا تھا, اور شروع میں جب یہ طاقتیں وہاں پر آئیں تو اس دوران ہی پوری جو میڈیا تھا اس میں یہ آئل وار کا نام اس کو دیا گیا, اور کہا گیا کہ بیرونی طاقتیں اپنا ایک مقصد اور ہدف لے کر وہاں پہ آئی ہیں. اگرچہ جو ایکسٹرنل انٹرفیئرنس یہاں پہ ہوئی ہے بیرونی مداخلت یعنی نیٹو کی شکل میں، جو مینڈیٹ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے نیٹو کو مینڈیٹ دیا تھا جو قرارداد نمبر 1973 کے مطابق، وہ مینڈیٹ صرف یہ تھا کہ یہاں کے جو عام شہری ہیں اگر ان کو لیبیا کی جو ایئر کرافٹ ہیں جو جنگی طیارے ہیں اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ اس کو روکیں، اور اس کے لیے انہوں نے بنیادی طور پر جا کر وہاں کے جو ایئر بیس بنے ہوئے تھے وہاں پر جو کرنل قذافی کی فضائی طاقت تھی اس کو ختم کرنا تھا. لیکن اسی دوران یہ دنیا پر واضح ہو گیا کہ یہ جو مینڈیٹ سیکیورٹی کونسل یا یونائٹڈ نیشن نے ان کو دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں، اور اس سے تجاوز کرتے ہوئے انہوں نے براہ راست لوگوں پر، عوام پر حملے شروع کر دیے تھے، اور اس کی کئی میڈیا میں رپورٹس بھی آئیں، فوٹیج بھی سامنے آئیں، اس کے بعد ان کو ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑا. لیکن جو مقاصد مغربی طاقتوں کے تھے، ظاہر ہے کہ جہاں پر بھی وہ جاتے ہیں وہاں کا اہم ترین جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، کہ وہاں پر اپنا ایک سیاسی اقتدار رکھیں اپنا، اور وہاں پر جو بھی نیا سیٹ اپ آئے ایسا سیٹ اپ ہو کہ جو پرو ویسٹرن سیٹ اپ، پرو امریکن سیٹ اپ ہو، اور اس میں اینٹی ایلیمنٹ نہ آ سکے. جب ایسا سیٹ اپ وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر پھر بندر بانٹ ہوتی ہے، وہاں کے جو ذخائر ہیں وہ تیل کے ذخائر ہوں گے یا وہاں کی منرل ہوں گی یا اور جو بھی چیزیں ہیں ان کی بندر بانٹ وہ آپس میں کرتے ہیں. اسی طرح اب وہاں پر ریکنسٹرکشن کی ایک کمپٹیشن شروع ہو جائے گا، اور بیفور ٹائم فرانس میں، اٹلی میں، برطانیہ میں، ان میں یہ ڈائیلاگ شروع ہو چکا ہے کہ کون سا شعبہ کون سا ملک لے گا، اور وہاں پر ریکنسٹرکشن کے نام پر خود لیبیا کے جو بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں وہ اس نام پر وہی مغربی طاقتیں وہ لے جائیں گی. ابھی جو نیشنل ٹرانزیشنل کونسل ہے انہوں نے جب یونائٹڈ نیشن سے بھی اور مغربی ملکوں سے بھی کہا کہ جو لیبیا کے منجمد اثاثے ہیں وہ فوری طور پر بحال کریں تاکہ ہم اپنے عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں پوری کر سکیں، ان کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر سکیں. اس کے جواب میں اکثر ملکوں نے تو نیگیٹو جواب دیا، لیکن صرف یونائٹڈ نیشن کی طرف سے 1.5 بلین ڈالر جو ہے وہ ریلیز کرنے کی بات ہوئی ہے. لیکن یہ ایسی صورت میں ہوئی ہے کہ ابھی تک یونائٹڈ نیشن نے، افریقن کونسل نے اور بہت سے ملکوں نے جو نیشنل ٹرانزیشن کونسل ہے اس کو آفیشلی ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید مغربی ممالک جو لیبیا کے منجمد اثاثے ہیں اب ٹول کے طور پہ بھی استعمال کریں گے، وہ اس وقت یہ اثاثے ریلیز کریں گے یا ان لوگوں کے لیے ریلیز کریں گے جو ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے. ظاہر ہے کہ ان کو ٹھیکے اپنے لیے چاہیے ہوں گے، وہاں کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان کے کنٹرول چاہیے ہوگا، جو ان کے حمایت میں بولے گا اور ان کے مفادات کی تحفظ کرے گا یہ اثاثے انہیں کے لیے ریلیز کیے جائیں گے، انہیں کے لیے بحال کیے جائیں گے. ظاہر ہے کہ سیاسی مقاصد کے ساتھ ساتھ اقتصادی مقاصد بھی ہیں، اور جب ان دونوں کو میچ کیا جائے تو مجموعی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسی انوائرمنٹ پیدا ہو جائے جس طرح کا انوائرمنٹ وہ مڈل ایسٹ میں عام عوام کی تحریک کے اندر نظر آ رہا ہے ان کو، کہ یعنی اینٹی ویسٹرن، اینٹی امریکن ایلیمنٹ. دوسرا ایک اس کا پازیٹیو جو سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ مغربی طاقتیں آئیں، ویلکم کرنے کے لیے دنیا ان کو تیار ہوتی ہے، لیکن اپنا پازیٹیو رول پلے کریں، وہاں پر آئیں، وہاں کے جو عوامی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اپنا مدد دیں، ان کی جو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کریں، پانی کا، صاف پانی، پینے کا پانی فراہم کریں، ان کو میڈیکل کی سہولیات دیں، وہاں پر جو بنیادی ضرورتیں وہ پوری کریں. وہاں کے پل تباہ ہو چکے ہوں گے، وہاں کی سڑکیں خراب ہو چکی ہوں گی، اس میں اپنا رول پلے کریں. لیکن ہمیں جیسے عراق کے اندر، افغانستان کے اندر اور اب لیبیا کے اندر جو رول ویسٹرن پاورز کا نظر آتا ہے مغربی طاقتوں کا، وہ رول صرف اور صرف فوجی نوعیت کا ہے. ان کی جو کوآپریشن ہے، ان کی کولیبریشن ہے، وہ ہمیں صرف فوجی سطح پر نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب. ایک منٹ کا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے. اگر مغرب کی مداخلت نہ ہوتی تو اس وقت انقلاب لیبیا کی صورتحال کیا ہوتی؟
مجھے شک ہے کہ یہ کامیاب ہو پاتا، چونکہ ناٹو کی جو مدد تھی وہ کافی اہم تھی. اور اس میں خاص بات میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اتنا وقت کیوں لگا. اس میں صرف اور صرف وجہ جو سمجھ آتی ہے کہ جو مخالفین تھے قذافی کے उनके साथ नेटो ममालिक की लेन देन तय नहीं हुआ था, उन्होंने ये कोई वादा नहीं किया था कि हुकूमत की तब्दीली के बाद उनको तेल में क्या हिस्सा दिया जाएगा या दूसरे जो जो तामीर नौ के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या हिस्सा दिया जाएगा। तो अभी जो सूरत हाल है वो वाजे है कि बगैर नेटो की मदद के वहाँ की आवाम कजाफी हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकती थी, और ये भी तय है कि ये ममालिक अपने फ़ायदे के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन देखना अब यह है कि शायद अगर लीबिया की आवाम और लीबिया की जो नई लीडरशिप है वो अगर इराक़ की लीडरशिप से सबक सीखे कि फ़ौजों के रहते हुए भी उन्होंने आज तक कोई परमानेंट फौजी अड्डा बनाने या तेल का कोई बड़ा ठेका अमरीकी कंपनियों को नहीं दिया है, अगर उस लाइन पर लीबिया के लोग और लीबिया की नई लीडरशिप आगे बढ़े तो मैं समझता हूं कि मगरबी साजिश यहां भी नाकाम हो सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। इसी के साथ हम डॉक्टर कंदील अब्बास और कैसर इमाम साहब के भी शुक्रगुजार हैं। तीनों तजिया निगारों के ख्यालात आपने मुलाहिजा फरमाए। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा और ये प्रोग्राम आप बुध की सुबह भी देख सकेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।